أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي من نور واحد. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، رات کے تقریباً 1:08 ہو گئے ہیں میری گھڑی کے مطابق، اور یقیناً اذان فجر تک ابھی 4 باقی ہیں، اور آپ میں بھی یقیناً اتنی ہمت ہے کہ اگر اس طرح کی محفل جہاں پر علی کا ذکر ہو، علی علی کا ورد ہو، علی کی یاد اور علی کی محبت ہو، تو آپ 4 نہیں 4 بھی بیٹھ سکتے ہیں اور 4 بھی بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ علی انسان کی پاکیزہ روح کی سب سے بڑی غذا ہے. اگر روح پاکیزہ ہے تو علی سے بڑھ کر اس روح کی غذا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. علی کا خود نام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے مشتق کر کے جو نام علی کے لیے منتخب کیا ہے، اگر عالم تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ علی کے لیے علی سے بہتر کائنات میں کوئی اور نام نہیں تھا. خود اس نام میں وہ کشش ہے، اور اس نام کی وجہ سے انسان اپنی روح میں ایک نئی تراوت، محبت، عشق اور پاکیزگی کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. اتنا پیارا نام. لیکن نہ میں آپ کو 4 اور نہ 4 اور نہ 4 میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید اس امتحان میں پڑھیں، چونکہ بھوکے پیٹ زیادہ دیر آپ کو اس طرح کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہیے. کل بھی یقیناً آپ کو بہت سارے کام ہوں گے. میں آج کی اس محفل سے استفادہ کرتے ہوئے چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے کہ علی انسانوں کو نجات کی ساحل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، انسانوں کو نجات دلانے کے لیے. اگر علی انسانوں کی نجات کے لیے ہے تو ذکر علی کو بھی انسان کا منجی ہونا چاہیے. جب کہا جاتا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، جب کہا جاتا ہے حب علی عبادت ہے، جب کہا جاتا ہے نظر الی وجہ علی عبادت ہے، تو پھر ان عبادتوں کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ انسان کی نجات. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے. وہ عبادت جو اللہ سے انسان کو دور کر دے، وہ عبادت کے نام پر دھبا ہے، عبادت نہیں ہے. لہذا جب ہم ام المؤمنین عائشہ کی اس روایت کو پڑھتے اور سنتے ہیں جو انہوں نے اپنے والد جناب ابو بکر صدیق سے روایت کی ہے، جس میں وہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ علی جیسے ہی داخل ہوئے، میرے والد کی نگاہ علی کے چہرے پر جا کر ٹھہر گئی، اور پھر انہوں نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹائی نہیں اور مسلسل جمال علی کو دیکھتے رہے. تو پوچھتی ہے کہ میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان آج آپ علی کے چہرے کو مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ عرض کیا, فرمایا کہ بیٹی کل میں نے رسول پاک کی زبان سے ایک حدیث سنی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول پاک نے یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے جمال کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو محفل میں کچھ اہل بصیرت بھی تھے, کچھ اہل فکر بھی تھے, کچھ صحابہ کرام نے اٹھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اہل مدینہ نہیں ہیں, باہر سے آئے ہیں. جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ لوٹ کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے, تو کیا یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اہل مدینہ کے لیے ہے؟ جو لوگ باہر ہیں وہ کیسے اس عبادت کو بجا لا سکتے ہیں جب علی ان کے سامنے نہیں آئے؟ تو فرمایا جو علی کو دیکھ نہیں پاتے ان کے لیے بھی عبادت کا ایک اور دروازہ علی نے اللہ نے کھول دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرو, اپنی محفلوں میں کرو, تم عبادت میں شمار کیے جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا اس کے بعد بھی کوئی جملہ؟ فرمایا کہ ہاں, اس کے بعد رسول کریم نے ارشاد فرمایا, جب ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھا, بڑا بابصیرت صحابی تھا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے خود ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل علی کو قرار دیا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سرور اور مسکراہٹ کی کیفیت طاری ہو وہ مؤمن ہے, اور جس کے چہرے پر بغض اور نفرت کے آثار پیدا ہوں وہ بظاہر مسلمان ہو سکتا ہے, اندر سے منافق ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ آج جب علی ہیں, آپ ہیں, آپ کی موجودگی میں بہت سارے لوگ علی سے بظاہر خاموشی اختیار کرتے ہیں, اندر سے بغض رکھتے ہیں, کل اگر کوئی ایسا دن آ جائے, کل اگر کوئی ایسا دن آ جائے جب ہم علی کا ذکر کرنا چاہیں اور علی کے ذکر پر پابندی لگانے کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور وہ ذکر نہ کرنے دیں, تو تب کیا اس عبادت کا کوئی دروازہ کھلا ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ رسول پاک نے فرمایا کہ ہاں اگر وہ دن آئے تو تب بھی عبادت کا ایک دروازہ کھلا ہے, وہ دروازہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کرو. حب علی عبادت, اگر علی کو دیکھ نہ سکو, ذکر نہ کر سکو, تو علی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو, حب علی بھی اسی طرح سے عبادت ہے. آج علی کی مجلس آئی ہے, علی کی محفل ہے, علی کی محفل سے علی کی محبت کو عام ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور بڑی اہم بات ہے, یہ نہ سمجھیے کہ ہر غیر شیعہ علی سے دور ہے, یہ نہ سمجھیے آپ. علی سے جو دور ہے وہ مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا مجموعی اور مشترکہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اگر تاریخ کو بیان کرنا ہے, اگر نبی کریم کے دور کے بعد کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلک اپنے حق کو بیان کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بد زبانی کی جائے, ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے غلط زبان استعمال کی جائے, بلکہ علمی انداز میں دلیل کے ساتھ جو بھی بات ہوگی ہر ذی شعور آدمی اس بات کو دل سے تسلیم کر لے گا. لیکن اگر زبان غلط استعمال کی جائے, جس کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے, نہ اللہ دیتا ہے, نہ اللہ کا یہ ولی دیتے ہیں, تو پھر بجائے اس کے کہ ایک مثبت بات مثبت انداز میں دلوں کو مسخر کر سکے وہی چیز دوریوں کا باعث بن جاتی ہے. مکتب تشیع ہر دور میں سلاطین اور حکمرانوں کے عتاب کا شکار رہا ہے، لیکن علی کی حقانیت، علی کی محبت، علی کا عشق اور علی کا دیا ہوا جذبہ ایسا جذبہ تھا جس نے ہر دور میں پسے ہوئے طبقات کو زندگی کی امید بھی دلائی ہے اور ہر باطل کے سامنے کھڑے رہنے کا حوصلہ بھی دیا ہے. یہ علی کا دیا ہوا رستہ ہے. آج بھی مسلمانوں کے درمیان فرقے بہت سارے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی اہل سنت ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی سلفی ہے، پھر خود ان کے اندر، ان مسالک کے اندر پھر مختلف افکار ہیں، مختلف عقائد ہیں، مختلف رستے ہیں اور آپس میں اختلافات ہیں، ان سب کے درمیان ہیں. جس طرح سے خود شیعوں کے اندر اس وقت کئی گروہ موجود ہیں، اسی طرح سے یہ گروہ بندیاں باقی مسالک کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جب کہتے ہیں اہل سنت تو ہماری مراد کون ہے، جب ہم کہتے ہیں دیوبندی تو دیوبندیوں کا کون سا طبقہ مراد ہے، جب ہم کہتے ہیں بریلوی تو بریلویوں کا کون سا طبقہ مراد ہے. نہ ہر شیعہ درست رستے پر چلتا ہے اور نہ ہر سنی غلط رستے پر. یہ ذہن میں رکھیے گا، غلط لوگ شیعوں کے اندر بھی ہیں اور اہل سنت کے اندر بھی ہیں. ہمیں درست رستے کی نشاندہی کرنی ہے آئمہ کے کلام کی روشنی میں، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، دلیل کے ساتھ، اور اسی طرح سے اپنے فقہا اور اپنے مجتہدین کے فتاوی اور ان کی آراء کی روشنی میں ہم نے درست رستے کی نشاندہی کرتے رہنا ہے. یہ ہمارا فریضہ ہے. کیا ہمارے اپنے اندر بہت سارے ایسے گروہ نہیں ہیں جو آج کی عالمی استعمار سے پیسہ لے کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی حتی الوسعی کوششوں میں مصروف ہیں؟ موجود ہیں. کیا برطانوی MI6 سے پیسہ لے کر مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کو ابھارنے والی قوتیں اسی پاکستان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ موجود ہیں. کیا CIA سے پیسہ لے کر شیعہ اور سنی کے درمیان تفریق ڈالنے والے لوگ موجود ہیں یا نہیں؟ پوری دنیا میں ہیں، یورپ میں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. 20 چینلز CIA اور MI6 کے پیسوں سے چل رہے ہیں، کچھ سنیت کے نام پر اور کچھ شیعیت کے نام پر. دونوں کا کام یہ ہے کہ ادھر کے عقیدے کو گالی دی جائے اور ان کو کافر اور برا ثابت کیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا اسلام کے فائدے میں ہے یا پھر آج کی یزیدیت اور آج کی فرعونیت کے فائدے میں ہے؟ یقینی طور پر کوئی ذی شعور انسان اس نقطے کو قبول نہیں کر سکتا کہ تفرقہ اسلام کے حق میں ہے، فرقوں کے حق میں ہے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم شعور اور آگہی پیدا کریں. ہر مخالف مسلک کے خلاف نہ زبان کھولیں، نہ زبان کھولنے کی اجازت دیں. اسی طرح سے اہل سنت کے مختلف طبقات اور فرقوں کے درمیان بھی وہ تمام ایسے لوگ جن کا ذہن مثبت ہے، جو پوزیٹیو سوچتے ہیں، جو جوڑنا سمجھتے ہیں، جوڑنا جانتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں، ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں. آپ دلوں کو آپس میں جوڑیں گے تو علی کے مولائی آپ کو کروڑوں میں نکلائیں گے اور مل جائیں گے. علی کے مولائیوں کے دلوں پہ موجود زنگ کو آپ صاف کریں. یہ نہ سمجھیں کہ صرف شیعہ علی کا مولائی ہے، نہیں، بلکہ خود دیوبندیوں کے اندر، اہل حدیث کے اندر، اہل سنت کے اندر موجود ہیں جو اہل البیت سے عشق کی انتہا کی حد تک محبت رکھتے ہیں. الگ بات بات ہے کہ آپ سے عقیدے میں اختلاف رکھتے ہوں، امامت اور خلافت کے مسئلے میں اختلاف رکھتے ہوں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے، آپ ثابت کریں گے تو وہ تسلیم کر لیں گے، وہ اگر ثابت کر سکیں تو ہم تسلیم کر لیں گے۔ چونکہ علم کی دنیا میں دلیل چاہیے، لیکن ان دلائل سے قطع نظر جب ہم معاشرتی مشکلات اور مسائل کو دیکھتے ہیں تو ان مسائل اور مشکلات کا حل کس میں ہے؟ معاشرے کے ذی شعور طبقات کے اندر موجود فاصلوں کو کم یا اس کو دور کرنے میں۔ ابھی کل پرسوں بھی ہم کسی محفل میں تھے اور بڑی خوبصورت محفل تھی، علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، دیوبندی بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، گفتگو ہو رہی تھی کہ ماضی کیا تھا، آج کیا ہے اور مستقبل کس طرف جا رہا ہے، اور ہمیں اس بہیانک مستقبل سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بڑے بزرگ دیوبندی عالم دین نے فرمایا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگ آپس میں اس طرح سے شیر و شکر تھے کہ مزاح بھی کرتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، سبیلیں لگاتے بھی تھے، سبیلوں سے پیتے بھی تھے۔ کہنے لگے، مولانا تھانوی صاحب ہیں، کہنے لگے کہ میرے والد ایک دن گھر سے نکلے، جب باہر گلی میں آئے تو گلی میں دیکھا کہ عرفان حیدر آبدی صاحب مرحوم کے والد چارپائی گھر سے باہر نکال کر اس کو الٹا کر کے دھوپ میں اس سے گرنے والے کھٹملوں کو مار رہے ہیں۔ تو قریب سے گزرے، مزاح میں کہا کہ مولانا کھٹمل مار رہے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یہ سارے کمبخت آج دیوبندی ہو گئے ہیں۔ یعنی مزاح کا یہ عالم اور ساتھ میں شیر و شکر، جبکہ اہل البیت کے نام پہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر جمع، کیا آج بھی اس ماحول کو پیدا کرنا اور اس ماحول کی طرف معاشرے کو لے کر جانا ہماری شعوری ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم علی سے عشق رکھتے ہیں، اگر ہم اہل البیت سے عشق رکھتے ہیں تو اہل البیت کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنیں، کمی کا نہیں۔ اہل البیت کے فیض کو عام کریں، محدود نہیں۔ اہل البیت کے عشق کو تقسیم کریں، محبتوں کو تقسیم کریں، محدود نہ کریں۔ جتنا آپ محدود کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ جفا کریں گے اہل البیت پر۔ اہل البیت علی سے لے کر اس کے آخری بیٹے تک، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کائنات کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے جہاں جہاں اللہ کی عبودیت اور بندگی ہے وہاں وہاں علی اور حسین کی محبت کو بھی زندہ ہونا چاہیے، اور اس کا رستہ نفرت نہیں ہے، اس کا رستہ محبت ہے، اس کا رستہ وہ ہے جو اہل البیت نے خود اپنایا ہے۔ ہماری ان محفلوں میں آج اگرچہ بڑی اچھی اور نورانی محفل تھی، لیکن کیا ہم اپنے عوام میں موجود گیپ کو دور کرنے میں کامیاب رہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شعوری طور پر کوشش نہیں کی۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی اہل سنت کی، کسی دیوبندی کی، کسی اہل حدیث کی، کسی شیعہ کی، یعنی ہر دفعہ کسی ایسی مسجد میں پروگرام کریں جو کسی اور فرقے کی ہو، لیکن اس فرقے اور آپ کے درمیان اس حد تک ہم آہنگی پیدا ہو جائے کہ ہم مل کر اس طرح کے ایام جو کہ ایام اللہ ہیں، جس پر اتفاق ہے دونوں کا، وہ ایام ہم مل کے منا سکیں؟ یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ماحول سازگار کرنے کی ضرورت ہے، غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، فاصلوں کو مٹانے کی ضرورت ہے، اپنے بولنے والے لفظوں سے نوکدار کانٹوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اور ایسی گفتگو جس کے نتیجے میں قلوب جذب ہو جاتے ہیں، اس طرح کی گفتگو کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی ائمہ اہل البیت کا رستہ ہے۔ ائمہ اہل البیت نے، چاہے کوئی بھی معصوم امام ہو، ان کی زبان میں آپ طنز اور کاٹ نہیں دیکھتے، منطق اور دلیل دیکھتے ہیں۔ منطق اور دلیل ہے، طنز اور کاٹ نہیں ہے، نوک نہیں ہے کہ جس کو لگے اس کو چبے۔ یہ نہیں ہے بلکہ محبت کے ساتھ، لیکن اس محبت کے ساتھ اتقن اور متقن دلیل کے ساتھ، مضبوط استدلال کے ساتھ۔ ہمارے پاس تو بہت بڑا سرمایہ ہے ائمہ اہل البیت کے کلام کی صورت میں، ہم محروم تو نہیں ہیں، ہم غریب تو نہیں ہیں، ہم فکری افلاس کا شکار تو نہیں ہیں۔ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس نہج البلاغہ ہو، جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، جس کے پاس 12 معصوم ائمہ کا معصوم کلام ہو، جو کلام اللہ کی تفسیر ہو، وہ قوم کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتی۔ اس قوم سے بڑھ کر غنی فکری دنیا میں کوئی اور قوم ہو بھی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو زمانے عصمت بخشا ہے وہ صرف 23 سال نہیں ہے، وہ 250 سال ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اہل سنت چونکہ نبی کریم کو ہی معصوم مانتے ہیں اور ان کے بعد کی ہستیوں کو اس معنی میں معصوم نہیں مانتے، لہذا ان کے پاس زمانے عصمت کتنے سال ہیں؟ ٹوٹل 23 سال۔ ہمارے پاس 255 سال۔ 255 سال زمانے عصمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق معصوم کی راہنمائی موجود ہے، جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، ادھر ادھر انحراف سے بچاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس سرمایے کو جمع کریں اور اس سرمایے کی روشنی میں دلوں کو جوڑنے والا وہ کام کریں جس سے علی بھی راضی ہوں، زہرائے اطہر بھی راضی ہوں، کربلا کے شہداء بھی راضی ہوں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ، چونکہ بہت ٹائم ہو گیا، میری خواہش تھی کہ 15 منٹ سے زیادہ نہ بولوں، لیکن 20 منٹ ہو گئے، میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو دلوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، امت اسلامی کے اتحاد کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، دلوں میں موجود کدورتوں کو دور کرنے کی سعادت بخشے۔ اللہ سے دعا کیجئے گا کہ جو لوگ اہل البیت کے دشمن ہیں، جن کو آپ ناسبی کہتے ہیں، جو شیعوں کے بھی دشمن ہیں اور سنیوں کے بھی دشمن ہیں، ان ناسبیوں کے مقابلے میں اور ان کے آقاؤں کے مقابلے میں ہم اللہ توفیق دے کے پوری طاقت کے ساتھ ہر پل میدان میں کھڑے رہ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بیماری کی موت نہیں بلکہ وہ موت جو اس نے اپنے اولیاء کو عطا کی، علی ابن ابی طالب کو عطا کی، سید الشہداء حسین ابن علی کو عطا کی، اس کیفیت میں موت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قبر کی تاریکیوں میں حسین ابن علی کو ہمارا شفیع و مونس و ہمدم قرار دے، پل صراط سے ہمیں محفوظ رستہ عطا فرمائے، اور عالم برزخ کی سختیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور عالم محشر میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور عالم بہشت میں ائمہ اطہار اور معصومین اور آل رسول کا سایہ ہم سب کو نصیب فرمائے، امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام عصر کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی، اور امت اسلامی کو مہدی آخر الزمان کے گرد جمع کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سب مل کر اپنی ان دعاؤں کی اجابت کے لیے، مستجاب ہونے کے لیے دل کی گہرائیوں سے اونچی آواز سے 3 دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔